أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بس ہماری درس نمبر 8-7 میں چل رہی تھی اور اس میں مبحث الفاظ منطق میں کیوں بیان کیے جاتی ہے اس کی وضاحت کر دی تھی، اور پھر مقدمے کے طور پہ یہ عرض کیا تھا کہ انسان اپنی زندگی میں تین قسم کے جو ہے وہ حوزوں سے مرتبط ہے، عالم سے مرتبط ہے، ایک عالم خارج ہے، عالم ذہن ہے اور عالم زبان ہے. بحث ہماری عالم ذہن تک پہنچی تھی. عالم ذہن کے مختلف جو فعالیت و ایکٹیویٹی تھی وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی. بحث ہماری پہنچی تھی تجزیہ ترکیب میں. ذہن کا ایک کام جو ہے وہ تجزیہ اور ترکیب کرنا ہے. فرماتے ہیں کہ تجزیہ ذہن دو طریقے سے انجام دیتا ہے. پہلے تجزیہ کو بیان کرتے ہیں. تجزیہ کا کیا مطلب ہے؟ جز جز کرنا. ترکیب کیا ہوتا ہے؟ جوڑنا. تجزیہ ہوتا ہے جز جز کر کے جدا کرنا. مثلا آ کے تجزیہ میں انسان کیا کرتا ہے، انسان کا ذہن کیا کرتا ہے، وہ ایک تصور محسوس کو مختلف دوسرے محسوس صورتوں میں تبدیل کر دیتا ہے، تجزیہ کر دیتا ہے. یعنی آپ کے ذہن میں فقط ایک محسوس تصور تھا، لیکن آپ نے اس کی مدد سے کیا کر دیا، مختلف اور صورتوں کو نکال لیا، ایجاد کر دیا. مثلا آپ کے ذہن میں ماشین کا مفہوم تھا، ماشین یعنی گاڑی، گاڑی کا مفہوم تھا آپ کے ذہن میں. آپ نے پھر کیا کیا، اس گاڑی کے مفہوم کو لے کر اس کے مختلف جو پارٹس تھے اس کے اندر آپ نے اس کو کیا کر دیا، الگ الگ کر دیا. مثلا اس کو کہتے ہیں تجزیہ. مثلا گاڑی کو جدا کرنا مختلف پارٹس کے اندر، یہ کیا ہے، مختلف حصوں میں، اس کو تجزیہ کہتے ہیں. تو عالم ذہن میں بھی ایک تصور کو اس طریقے سے، اس سے مطالب لینا، مختلف محسوس صورتوں کو بنانا، اس کو کیا کہیں گے، تجزیہ کہیں گے. درست ہے؟ یہ تجزیہ ہے انسان کا ذہن جو ہے وہ انجام دیتا ہے. ایک اور تجزیہ انسان کا ذہن انجام دیتا ہے، وہ ہے اوپر کیا تھا، محسوس تصور، یعنی جہاں پر صورت و شکل ہندسی و جیومیٹری والی صورت جو تھی موجود تھی مثلا. لیکن بعض اوقات انسان کا ذہن ایک صورت کو چند معنوں میں تجزیہ کر دیتا ہے. اوپر کیا تھا، اوپر ایک تصور کو مختلف محسوس صورتوں میں تبدیل کرنا، لیکن یہاں پر ایک صورت کو مختلف معنوں میں تبدیل کرنا ہوتا ہے. درست ہے؟ معنی جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا. محسوس سے مراد کیا ہے، یعنی اس کا وہ شکل وغیرہ ہونا اور اس قسم کا. اس کی مثال کیا ہے ہمارے پاس، اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ آپ مثلا خط کو تحلیل کرتے ہیں کہ خط جو ہے وہ کمیت رکھتا ہے، خط جو ہے وہ اتصال رکھتا ہے، خط جو ہے وہ طول رکھتا ہے. خط طول رکھتا ہے نا. خط کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو وہ بالکل ایک لمبی لائن ہوتی ہے کہ جس کو ہم خط کہتے ہیں. تو اس مفہوم خط کو، کہ جو آپ کے ذہن میں خط کی صورت موجود تھی، اس کو آپ نے تحلیل کیا ایک معنی میں. وہ معنی کیا ہے، مثلا آپ نے کہا کہ خط متصل ہوتا ہے، خط کمیت رکھتا ہے، خط طول رکھتا ہے. اب خط کو طول کے اندر، کمیت کے اندر، اتصال کے اندر، یہ کیا ہے، تحلیل کیا ہے تین معنوں میں، حالانکہ خارج میں جا کر اگر دیکھے تو خارج میں فقط ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس لمبی لائن کا ہونا کہ جس کو ہم خط کہتے ہیں. لیکن یہ لمبی لائن جس کو ہم خط کہتے ہیں، جب ذہن میں آتا ہے یہ مفہوم تو اس وقت ہم اس کو تین اور معنوں میں کیا کر دیتے ہیں؟ تجزیہ کر دیتے ہیں، تحلیل کر دیتے ہیں اس کی، اس ایک مفہوم کو تین معانی میں تحلیل کر دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خط کمیت بھی ہے، یہ خط اتصال بھی رکھتا ہے، یہ خط کیا ہے؟ طول بھی رکھتا ہے. طول، اتصال، کمیت، یہ تین چیزیں ہم نے تحلیل کر لی. لیکن خارج میں دیکھتے ہیں تو خارج میں تو ایک لائن ہے جس کو ہم خط کہتے ہیں. پر یہ بھی ذہن کا کام ہے کہ ایک مفہوم سے مختلف معانی میں تحلیل کر دینا اس کو. مثلا جیسے آپ مثال لے لیں انسان کی، انسان کا مفہوم ذہن میں آیا، اس انسان کے مفہوم کو انسان کا ذہن اس مفہوم کو کیا کرتا ہے؟ تحلیل کر دیتا ہے حیوانیت اور ناطقیت کے درمیان. لیکن خارج میں دیکھیں تو خارج میں تو ہمارے پاس فقط ایک ہی چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں کہ جس کو ایک کو ہم حیوان کہیں اور دوسری چیز کو ہم ناطق کہیں. خارج میں فقط ایک ہی چیز ہے، لیکن جب مفہوم انسان ذہن میں آتا ہے تو ہمارا عقل، ہماری ذہن، ہمارا ذہن جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تحلیل کر دیتا ہے اس کو دو اور اجزاء کے اندر، دو معنوں کے اندر، حیوان اور ناطق کے درمیان. بس واضح، یہ تھا تجزیہ. پس تجزیہ دو قسم کے انسان کا ذہن انجام دیتا ہے، ایک تصور محسوس کو دوسری محسوس صورتوں میں بدلنا. اس کی مثال دی تھی، مثلا گاڑی کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو جدا جدا، اس کے جز کو جدا جدا کرتے ہیں. یہ تقریباً تجزیہ محسوس کا محسوس کی طرف ہے. اور ایک مرتبہ تجزیہ انسان کرتا ہے ایک صورت کا مختلف معانی کی طرف، نہ کہ محسوس صورتوں کی طرف، معانی کی طرف کرتا ہے. جیسے کہ مثال دی خط کو تقسیم کر دینا یا تحلیل کر دینا، تقسیم نہیں ہوتا، تحلیل کر دینا کمیت کی طرف اور اتصال کی طرف اور طول کی طرف. اب آتے ہیں ترکیب، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ذہن کا کام تجزیہ و ترکیب ہے. تجزیہ یعنی تحلیل، ترکیب یعنی وہ چند چیزوں کو لے کر ایک چیز بنا دینا، اس کو ترکیب کہتے ہیں. تو ترکیب بھی جو ہے وہ بھی دو قسم کی ہے تقریباً، جس کو انسان کا ذہن انجام دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مختلف محسوس صورتوں کو لے کر ایک چیز بنا دیتا ہے. مثلاً انسان جو ہے وہ ایسا گھوڑا بناتا ہے جس کا چہرہ جو ہے وہ انسان جیسا ہوتا ہے. اب یہ انسان کا ذہن قادر ہے ایسا کام کرنا، ایسا کام کرے اور کرتا بھی ہے. مثلا ابھی آپ کو کہا جائے کہ ایسا تصور بنائیں تو آپ فوراً تصور بنا لیں گے. اب آپ نے کیا کیا ہے؟ صورت کے جو انسان کی آپ کے ذہن میں تھی، گھوڑا کے جو آپ کے ذہن میں موجود تھا مفہومی صورت میں، آپ نے ان دونوں کو لے کر جوڑ دیا اور ایک چیز بنا دی کہ چہرہ انسان کا ہے لیکن دھڑ اس کا کیا ہے؟ گھوڑے والا ہے. یہ ایک ترکیب ہے. دوسری ترکیب یہ ہے کہ چند محسوس معنوں کو اور غیر محسوس معنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ترکیب کر دینا. یعنی محسوس اور غیر محسوس معنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دینا. مثلا محبت والدین کی، والدین محسوس ہیں لیکن محسوس سے مراد یعنی جو ایک شکل و صورت رکھتے ہیں. محبت کیا ہے؟ وہ غیر محسوس ہے. یعنی آپ بتا سکتے ہیں محبت کس شکل میں ہوتی ہے؟ کس قسم کی شکل ہوتی ہے اس کی؟ یا جب آپ محبت کا تصور بھی کرتے ہیں تو کوئی شکل ذہن میں آتی ہے؟ جیسے مثلا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، شکل ذہن میں آ رہی ہے؟ آئے محبت کو جب آپ تصور کرتے ہیں کوئی شکل ذہن میں آتی ہے؟ تو کتنی لمبی ہوتی ہے، کتنی چوڑی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے اس میں آ کر؟ بس ایک معنی ہمارے پاس محبت کا ہے جو بغیر شکل و صورت کے ہے، بس یہ محسوس نہیں ہے. اور ایک ہمارے پاس تصور ہے مادر کا، ماں کا، والدین کا، یہ محسوس ہے. ہم جب اس کو آپس میں ملاتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ محبت والدین. اب یہاں پہ ہم نے ایک محسوس کو لیا، ایک غیر محسوس کو لیا، اس کو ترکیب کر کے ایک چیز بنا دی. یہ جو ہے ترکیب دو قسم کی تھی. اب یہاں پر جو نقطہ ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ تجزیہ ہو یا ترکیب، یہ انسان کا ذہن قوائے متخیلہ کی مدد سے انجام دیتا ہے. تجزیہ و ترکیب کی جو فعالیت ہے، عمل جو انجام دیتا ہے تجزیہ و ترکیب کا، یہ کیا ہے؟ یہ قوائے متخیلہ کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے. یعنی انسان میں ایک قوائے حافظہ ہے کہ جس کے ذریعے صورتوں کو حفظ کیا جاتا ہے، جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. ایک انسان کے پاس قوائے متخیلہ ہے کہ جس کے ذریعے تجزیہ و ترکیب کرتا ہے، دس سر والا انسان بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے، گھوڑا انسان کے سر والا بنا دیتا ہے، مختلف چیزیں جو ہے بنانا اور تجزیہ کرنا، جیسے خط کو تین حصوں میں تقسیم کرنا، انسان کو دو حصوں میں تقسیم، تحلیل کرنا، تقسیم نہیں تحلیل کرنا، یہ جو تحلیل کرنا ہوتا ہے، یہ جو ترکیب کرنا ہوتا ہے، یہ قوائے متخیلہ کے ذریعے ہوتا ہے. بات واضح ہوگی یہاں تک؟ بس ہمارے پاس تین مرحلے آئے، قوائے حسیہ، قوائے خیالیہ، قوائے متخیلہ. قوائے حسی کے ذریعے ہم صورتوں کو اخذ کرتے ہیں، جیسے مثلا میں نے آنکھ سے آپ کو دیکھ کر آپ کی صورت کو لے لیا، سونگ کر ایک چیز کو اپنے ذہن میں تصور بنا لیا، سن کے ایک چیز کو ایک تصور اپنے ذہن میں بنا لیا. یہ قوائے حسیہ کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے؟ صورتوں کو کلیکٹ کرتا ہے، جمع کرتا ہے. قوائے خیال یہ ان صورتوں کو جو قوائے حسیہ کے ذریعے انسان کے پاس آ رہی ہوتی ہیں ان کو حفظ کرتا ہے، یعنی یہ گویا کہ کیا ہے، ان کا خزانہ دار ہے. وہ صورتیں آتی جاتی ہیں اور اس خزانے میں جمع ہوتی رہتی ہیں. قوائے حسیہ یا قوائے حسی یہ کیا ہیں؟ صورتوں کو کلیکٹ کرنے کا کام کرتی ہیں. قوائے حافظہ یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ قوائے حافظہ جو ہے وہ ان صورتوں کو کہ جو حس کے ذریعے وارد ذہن ہوتی ہیں ان کو حفظ کرتی ہے، ان کی حفاظت کرتی ہے، ان کو جو ہے وہ کیا ہے، خزانہ داری کا حیثیت اختیار کرتی ہے، سنبھال کے رکھتی ہے ان کو. تیسری قوت ہمارے پاس آئی قوائے متخیلہ. قوائے متخیلہ آ کر قوائے حافظہ میں موجود صورتوں میں آ کر کیا کرنا شروع کر دیتی ہے؟ وہ تجزیہ و ترکیب کرنا شروع کر دیتی ہے. صورتوں کو لیتی ہے قوائے حافظہ سے اور پھر اپنے جو اس کو آرڈر ملتا ہے اس آرڈر کے مطابق کیا ہے، اس کو بنا دیا جاتا ہے. مثلا انسان جو خواب دیکھتا ہے، خواب میں مختلف صورتیں آتی ہیں، یہ کون انجام دیتا ہے خواب والی صورتیں؟ قوائے متخیلہ کرتی ہے. آپ نے دن میں جتنی صورتوں کو دیکھ کر اپنے ذہن میں قوائے حافظہ کے ذریعے محفوظ کیا تھا، رات کو آپ کے سونے کے بعد قوائے متخیلہ ان صورتوں کو لے کر مختلف صورتیں بنانا شروع کر دیتی ہے، لہذا آپ خواب دیکھتے ہیں. بات واضح؟ اب یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ سائنسدانوں نے یہ بات روشن کر دی ہے مختلف ایکسپیریمنٹس کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے ٹیسٹ کر کے، کہ حس، خیال اور وہم یہ تین ایسے مرحلے ہیں کہ جس میں انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، مشترک ہیں. یعنی حس کا مرحلہ حیوان میں بھی ہے اور انسان میں بھی، خیال کا مرحلہ انسان میں بھی اور حیوان میں بھی. یعنی خیال، قوائے خیال حیوان کے پاس بھی ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں کہ بھینس بھی حتیٰ جس گھر میں رہتی ہے اور جس راستے سے چلنا چرنے کے لیے جاتی ہے، اگر اس کو تنہا چھوڑ دیا جائے وہ اسی راستے سے واپس خود بخود گھر آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اس کے ذہن میں حفظ تھا، حافظہ تھا اس کے اندر، تو وہ اس کے ذریعے آئی ہے. اگر اس کا حافظہ ہی نہ ہوتا، قوا خیال نہ ہوتا اس کے پاس، تو وہ کبھی بھی اسی راستے سے پلٹ کر واپس نہ آ سکتی. بس معلوم ہوا قوا خیال بھی ہے اس کے پاس. اس کے پاس جو ہے وہ وہم بھی ہے، قوا وہم. وہم عرف بھی معنی میں نہیں ہے، جس کو ہم وہم ہم کسے کہتے ہیں، اس کو وہم ہو گیا ہے، یہ والا وہم نہیں ہے منطق میں. منطق میں وہم کس کو کہتے ہیں؟ جزئی معانی کو درک کرنے والی قوت. مثلا باپ کی محبت، بچوں کی محبت، اپنی خوشی، اپنی غمی کو درک کرنا، یہ جو جزئی ہیں یعنی خاص ہیں کسی کے ساتھ. یعنی آپ محبت کی بات نہیں ہو رہی ہے، ماں کی محبت، محبت کی بات نہیں ہو رہی ہے، باپ کی محبت کی بات. یہ باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، اولاد کی محبت، یا اسی طرح غمی کی، یہ جو جزئی معانی ہیں ان کو درک قوائے واہم کرتی ہے، قوائے واہمہ. اس کو واہم بھی کہتے ہیں، واہمہ بھی کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں آیا جانوروں کے اندر قوائے واہم ہے یا نہیں ہے؟ ان کے بچوں کو چھیڑ کو تو دیکھیں، ان کو ماریں تو وہ کچھ نہیں کہتے ہیں، ان کے بچوں کو ہاتھ لگائے تو وہ مارنے کو دوڑتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر قوائے واہمہ ہے، وہ اپنے بچوں کی محبت کو درک کرتی ہیں. جانور جو ہے وہ مثلا مائیں جو ہیں ان کی، یا اور بھی باپ جو ہیں ان کے. بس یہاں تک یہ مطلب واضح ہوا کہ یہ جو تین مرحلے ہمارے لیے بنے تھے، یہ تین مرحلے ایسے تھے کہ جس میں انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، مشترک ہیں یہ. اب چوتھا مرحلہ جو آتا ہے، اس میں انسان باقی حیوانوں سے، باقی جانداروں سے جدا ہو جاتا ہے، وہ ہے تفکر کا مرحلہ. تفکر میں ہم نے کیا کام کیے کہ تفکر کی کیا تعریف ہم نے کی تھی؟ کہ ذہن کا جستجو کرنا کہ وہ مجہول کو معلوم میں بدل دے، اس کو تفکر کہتے ہیں. ہم یہ تعریف فکر کی کرائے ہیں. اور اسی تفکر کے اندر ایک مرحلہ موجود ہے، وہ کیا ہے؟ تجرید و تعمیم، عین کے ساتھ. ٹھیک ہے، کہ انسان کا ذہن تجرید بھی کرتا ہے اور تعمیم بھی کرتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ ابھی واضح کرتے ہیں اس کو. دیکھیں آپ کی خدمت میں ابھی اشارہ کیا میں نے کہ حس کے ذریعے انسان کے ذہن میں مختلف صورتیں آتی ہیں. مثلا آپ کو دیکھا، آپ کی صورت آئی، مجھے دیکھا، میری صورت آ گئی، اور مختلف لوگوں کو دیکھا، ان کی صورتیں میرے ذہن میں آ گئی. اب انسان کے اندر یہ قدرت موجود ہے، انسان کے ذہن کے اندر یہ قدرت موجود ہے کہ انسان کا ذہن کیا کرتا ہے؟ ان ساری صورتوں کو سامنے رکھتا ہے کہ جو کہ افراد کو دیکھ کر اس نے بنائی ہوتی ہیں. مجھے اور آپ کو اور باقی لوگوں کو دیکھ کے جو صورتیں بنائی ہیں، ان کو سامنے رکھتا ہے انسان کا ذہن. ان کی جو خصوصیات ہیں ان کو جدا کرتا رہتا ہے. آپ کی یہ خصوصیت کیا تھی؟ کہ آپ کا رنگ فرق کرتا ہے، آپ کا قد جو ہے وہ مخصوص ہے، آپ کا جو ہے مثلاً طول، آپ جو ہیں وہ مثلاً جسامت کے اعتبار سے دوسروں سے فرق کرتے ہیں. ان کو پکڑ کے جدا کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، الگ کر دے، تم بھی الگ ہو جاؤ، یہ خصوصیت بھی الگ ہو جائے، یہ خصوصیت. اسی طرح سب کی جب خصوصیات الگ کرتا ہے، تو سب کی خصوصیات الگ کرنے کے بعد ایک چیز باقی رہ جاتی ہے جو سب میں مشترک ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا انسان ہونا. مثلا جب میں نے آپ کو حسی قوت کے ساتھ دیکھا، تو انسان کو آپ کی شکل میں دیکھا. جب میں نے زید کو دیکھا، تو انسان کو زید کی شکل میں دیکھا. جب مجھے دیکھا گیا، تو انسان کو میری شکل میں دیکھا گیا. اب انسان کا ذہن کیا کام کرتا ہے؟ کہ انسان آپ کی میری اور دوسرے لوگوں کی جو ذاتی خصوصیات ہیں ان کو جدا کر دے، جدا کرنے کے بعد ایک ایسے نقطے پر پہنچ جائے کہ جس نقطے میں سب مشترک ہیں، جس نقطے میں سب جو ہیں وہ مساوی ہیں، جس نقطے کو سب رکھتے ہیں. وہ کیا نقطہ ہے؟ وہ نقطہ وہ ہے کہ مثلا انسان. یہ کام جو ہے کہ ذہن کا خصوصیات کو جدا کر کے ایک ایسے نقطے پر پہنچنا، اس کو کہتے ہیں تجرید. تجرید یعنی خصوصیات کو ہٹا کر ایک خاص نقطے تک پہنچنا جس میں سب مشترک ہیں. مطلب یہ کیا ہے؟ یہ تجرید کہلاتی ہے. تجرید عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں جدا کرنا، تفکیک دے دینا، الگ الگ کر دینا. یہ کیا ہے؟ اس کا اردو کا معنی آپ کر سکتے ہیں. مثلا ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ نے اپنے قوائے واہمہ کے ذریعے بیٹے کی محبت کو در کیا، ماں کی محبت کو در کیا، باپ کی محبت کو در کیا، بیوی کی محبت کو در کیا، اور ساری چیزوں کو اتنی محبتوں کو آپ نے در کیا، اور یہ ساری محبتیں جدا ہیں. کہیں پر بیٹے کی محبت ہے، کہیں پر بیوی. یعنی جو طریقہ باپ کی محبت کا ہے وہ ماں کی محبت کا نہیں ہے، جو محبت جو ہے بیٹے کی محبت ہے وہ ماں کی محبت نہیں ہے. یہ محبتیں جدا جدا ہیں، ان کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں.
بالکل.
یہ جو آپ نے کلیکشن کی ہے اتنی محبتوں کی، آپ کے ذہن میں یہ طاقت اور پاور موجود ہے کہ وہ ان خصوصیات کو الگ کر دے. بیٹے کی محبت یعنی بیٹے کو جدا کر دے، ماں کو جدا کر دے، بیوی کو جدا کر دے، اولاد کو جدا کر دے. یہ جدائی جدائی جدائی، یہ قدرت ہے عقل کے اندر کہ یہ جدائی انجام دے دے. اس کو کہتے ہیں تجرید. اس کے بعد مرحلہ آ جاتا ہے تعمیم کا. تعمیم کیا ہے؟ یعنی یہ تجرید کے بعد جو ہم ایک خاص نقطے تک پہنچے کہ جس میں سب شریک ہیں، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مفہوم سب پر اطلاق ہوتا ہے. یہ تعمیم دے دی. صورت میں نے آپ سے لی تھی، صورت مجھ سے لی گئی ہے، صورت فلانے سے لی گئی ہے. وہ صورتیں فقط آپ پر، مجھ پر اور دوسروں پر صدق کرتی تھی. آپ کی صورت مجھ پہ صدق نہیں کرتی تھی، میری صورت آپ پر صدق نہیں کرتی تھی. درست ہے؟ صورتیں جو لی جا رہی تھی یہ جدا جدا ہیں. آپ سے جو میں نے صورت لی ہے وہ آپ پر صدق کرتی ہے، میری جو صورت ہے وہ فقط مجھ پہ صدق کرے گی. اس کے اندر عمومیت نہیں پائی جاتی، شمولیت نہیں پائی جاتی. لیکن جب انسان کا ذہن ان خصوصیات کو جدا کر دیتا ہے اور ایسے نقطے تک پہنچتا ہے کہ جس نقطے میں سب مشترک ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو سب پر اطلاق ہوتا ہے، سب پر صدق کرتا ہے.
اطلاق و صدق
یعنی مفہوم کلی تک پہنچنا. مفہوم کلی کیا ہے؟ بعد میں پڑھیں گے ہم جا کر، کہ ایسا مفہوم کہ جو تمام افراد پر صدق کرے. جب ہم نے صورت لی تھی اس وقت وہ فقط ایک بندے پر صدق کر رہی تھی، لیکن تجرید کرنے کے بعد ایسے مفہوم تک پہنچے ہم کہ جو سب پر صدق کرتا ہے. پس تجرید کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تعمیم. یعنی کیا؟ مفہوم کلی تک پہنچنا، ایسے مفہوم تک دسترسی حاصل کرنا کہ جو مفہوم تمام اپنے تمام افراد پر صدق کرتا ہو. پرواز ہوئی ہے؟ بس یہ تجرید اور تعمیم بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ عقل و ذہن کا کام ہے. خوب، یہ مطلب تھا. اور یہ کیا ہے؟ تعمیم اور تجرید کا کام عقل کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے. یعنی عقلانی مرحلہ ہے، یہ عقل کا مرحلہ ہے. اور یہ مرحلہ انسان کے علاوہ کسی میں نہیں پایا جاتا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان دن بدن ترقی کر رہا ہے، لیکن انسان کے علاوہ باقی مخلوقات جو ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسی خلق ہوئی تھی. شیر جب سے خلق ہوا ہے جنگل میں زندگی گزار رہا ہے، غاروں میں زندگی گزار رہا ہے، اور ابھی تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. یعنی آپ نے دیکھا ہے کوئی ایسا مثلا جانور کے جو جنگل میں زندگی گزار رہا ہو، پہلے وہ غاروں میں رہ رہا ہو، اب اس نے مال بنا لیا اپنے لیے، ویسے زندگی. پہلے وہ مثلا چیر پھاڑ کے گوشت کھا رہا ہوتا، اب وہ مثلا کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا ہو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے اندر تعقل کا مرحلہ نہیں ہے، تجرید و تعمیم نہیں کر سکتے ہو تاکہ وہ ایک ایسی فکر تک پہنچے کہ جو فکر ان کو ترقی دے آ کر. یہ افکار جو ترقی عطا کرتے ہیں یہ افکار کلی ہوتے ہیں، انسان کی عقل سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ عقل و کلی والا مرحلہ جو ہے وہ نہیں پایا جاتا. چونکہ انسان میں عقل کا مرحلہ ہے، اس وجہ سے انسان جب انسان پیدا ہوا تھا اس وقت اس کی زندگی کا سٹائل کچھ اور تھا، اس وقت اس کے جو ہے وہ جسم کا اور مرحلہ تھا، رہنے کا رہن سہن کا اور مرحلہ تھا، معاشرہ کچھ اور تھا، لیکن آج انسان دیکھ لیں کس جو ہے وہ منزل پر پہنچ چکا ہے. یہ اس وجہ سے ہے چونکہ انسان مرحلہ عقل رکھتا، قوت عقل رکھتا ہے، اور یہ عقل کا قوت جو ہے وہ باقی جانوروں میں موجود نہیں ہوتی. بات ہوئی ہے؟ بس یہاں تک ہم نے چند مراحل کو پڑھا کہ جو ذہن میں انجام پاتے ہیں. ہم اصل میں عالم ذہن کو پہچاننا چاہتے تھے. عالم ذہن کو پہچاننے کے لیے ہمیں ضرورت تھی کہ ذہن کے جو مختلف کام ہیں اس سے آشنائی حاصل کرے، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ذہن کا دائرہ کار کہاں تک ہے. تو یہ ہم نے جو ہے وہ حاصل کر لیا اس کو کہ کیا مراد ہے اس سے. بس یہ عالم ذہن سے ہم آشنا ہو گئے. یہ والے مطلب جو ہیں جس طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، یہ منطق مظفر میں بھی موجود ہیں، جہاں پر وہ علم کی تعریف کرتے ہیں اور علم کے مراحل طے کرتے ہیں. یعنی یہ علم کے مراحل ہیں، گویا کہ مرحلہ حس ہو گیا، مرحلہ خیال ہو گیا، مرحلہ متخیلہ ہو گیا، مرحلہ وہم ہو گیا، مرحلہ عقل ہو گیا، یہ سارے علم کے مرحلے ہیں. یہ علم کے مرحلے، انہوں نے مباحث الفاظ میں اس کو ذکر کیا ہے، لیکن مرحوم مظفر نے جو ہے وہ علم کے مرحلے میں اس کو ذکر کیا، لیکن مطلب وہی ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، فقط عربی عبارات کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے یہاں پر. درست ہے؟ اس کے بعد اگلا جو مرحلہ، اگلا عالم جو شروع ہوتا ہے جس کو وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں، وہ ہے عالم زبان. یہاں تک ہم نے یہ بات پڑھی کہ انسان کچھ موجودات ایسے ہیں جو خارج میں ہیں، اور کچھ معلومات ایسی ہیں کہ جو ذہن میں ہیں. یہی پڑھا ابھی تک ہم نے. اب انسان نے عالم ذہن اور عالم خارج کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ کو وضع کیا ہے. عالم ذہن اور عالم خارج کی طرف، یعنی موجودات خارجی کی طرف اور ذہنی معلومات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ اور کلمات کو کیا کیا ہے، وضع کیا ہے. مثلا فارسی زبان میں یہ جو پودا ہمارے سامنے لگا ہوا ہے اور وہ ثمر دیتا ہے، مثلا اس کو درخت کہتے ہیں. یعنی لفظ درخت کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے ایک خاص حقیقت کی طرف جو خارج میں موجود ہے. درست ہے؟ مثلا انگلش میں اگر آ جائیں تو اسی کو ٹری کہہ دیں گے، عربی میں چلے جائیں تو اسی کو شجر کہہ دیں گے. حقیقت ایک ہی ہے، لیکن ہر زبان والے نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایک خاص لفظ وضع کیا ہوا ہے. کوئی اس کو درخت کہہ رہا ہے، کوئی اس کو ٹری کہہ رہا ہے، کوئی اس کو شجر کہہ رہا ہے، اور مختلف زبان والے بھی مختلف نام رکھتے ہوں گے اس کے. اب یہ لفظ کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ اشارہ کیا جاتا ہے موجودات خارجی کی طرف اور موجودات ذہنی کی طرف، اس لفظ کو وجود لفظی کہا جاتا ہے. جب اس لفظ کو کتاب پر لکھ دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وجود کتبی. یعنی آپ اس وقت لکھ رہے ہیں جو یہ الفاظ کا کتبی وجود ہے, اور جو میں بول رہا ہوں یہ وجود کا لفظی عالم ہے, مثلا وجود لفظی ہے, یہ کلمات کا وجود لفظی ہے نا, شفاہی ہے. یہ جو میں بول رہا ہوں وہ کیا ہے؟ شفاہی ہے. یعنی وجود لفظی کا شفاہی جو ہے وہ مقام ہے, یہ شفاہتن یعنی بولا جا رہا ہے. فرماتے ہیں کہ عالم زبان عالم ذہن اور عالم خارج کے ساتھ ارتباط رکھتا ہے. کیا ہے ارتباط؟ ارتباط ہے دلالت و حکایت کا. یعنی اگر اس کو میں سادہ کر کے بیان کروں وہ یہ ہے کہ عالم زبان عالم ذہن اور عالم خارجی کے ساتھ رشتہ داری رکھتا ہے. رشتہ داری کیا ہے اس کی؟ دلالت کی, حکایت کی. یعنی عالم زبان حکایت کرتا ہے, دلالت کرتا ہے عالم ذہن کے اوپر بھی اور عالم خارج کے اوپر بھی. مثلا لفظ درخت, اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ آپ کے ذہنی مفہوم کی طرف بھی اشارہ کرے اور جو خارج میں حقیقت موجود ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر دے. بس لفظ کا اشارہ کرنا خارجی حقیقت کے اوپر یا ذہنی حقیقت کے اوپر اس کو کہتے ہیں دلالت یا حکایت. کہ دلالت کی بحث ہم اس کے فوراً بعد جو ہے وہ پڑھیں گے, وہاں پر میں اس کی تفصیل زیادہ دوں گا, یہاں ابھی اسی بات پر اکتفا کر لیتے ہیں. پس جو ہے لفظ کتاب صورت چاہے وہ شفاہی صورت میں ہو یا کتبی صورت میں ہو, یہ ذہنی کتاب سے بھی حکایت کرتی ہے اور خارجی کتاب سے بھی حکایت کرتی ہے. یعنی جیسے بھی لفظ کتاب میرے منہ سے نکلے گا تو یہ لفظ جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے کہ میرے ذہن میں مفہوم کتاب ہے, اور جب یہ لفظ کتاب بولا جا رہا ہے تو یہ دلالت کر رہا ہے کہ خارج میں کوئی ایک حقیقت ہو سکتی ہے کہ جو کتاب نام کی ہے. بس یہاں پر لفظ کتاب دال کہلائے گا اور جس سے وہ حکایت کر رہا ہے اس کو مدلول کہیں گے, کہ اس کی وضاحت اب بعد والے چیپٹر میں زیادہ روشن طور پر آئے گی. الفاظ کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں ہم الفاظ کی طرف جائیں؟ جب عالم وجود ہے عالم ذہن ہے تو پھر عالم زبان کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تین ضرورتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے مجبور ہیں ہم کہ ہم عالم ذہن کو ایجاد کریں. وہ کیا ہے؟ پہلا یہ کہ میں اپنے مفاہیم اور معانی کو دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہوں. میں کیسے پہنچاؤں اگر الفاظ نہ ہو تو؟ یعنی اس وقت جو کچھ میں نے یاد کیا ہوا ہے, علم سیکھا ہوا ہے, میں اگر منتقل کرنا چاہتا ہوں آپ کی طرف, میرے پاس چارہ کار نہیں ہے کہ میں الفاظ کا سہارا لوں. بغیر الفاظ کے میں آپ کو علم نہیں سکھا سکتا, اپنے مافی الضمیر کو بیان نہیں کر سکتا آپ کے لیے. بس ایک فائدہ جو ہے وہ ہے اپنے معانی کو جو میرے ذہن میں موجود ہے دوسروں تک پہنچانا, اور دوسرا جو ہے دوسروں کے مقصود کو, دوسروں کے فہم کو, دوسروں کے معانی کو حاصل کرنا بھی جو ہے وہ الفاظ کے ذریعے ہے. اگر مجھے آپ اپنا مقصود بتانا چاہتے ہیں تو کس کے سہارا لیں گے؟ الفاظ کا. جس طریقے سے مجھے الفاظ کی ضرورت ہے اپنے مطالب بیان کرنے کے لیے, آپ کو بھی ضرورت ہے الفاظ کی اپنے مطالب کو بیان کرنے کے لیے دوسروں کو. بس اس وجہ سے الفاظ جو ہیں وہ ضروری ہیں. حتیٰ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان جب تنہائی میں بیٹھ کر تفکر کرتا ہے اور ایک مشکل کو حل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی الفاظ ہی کا سہارا لیتا ہے. یعنی مجہول کو معلوم بدلنے کے لیے جو انسان اپنے ذہن میں عمل انجام دیتا ہے مفاہیم کے اندر, وہ بھی تقریباً الفاظ ہی کا سہارا لیتا ہے. کیونکہ انسان جب تفکر اور معانی کی طرف پہنچتا ہے, معانی کے اندر گردش کرتا ہے, معانی کے اندر جو ہے وہ جستجو کرتا ہے, تو یہ جستجو بھی اس کی کیا ہوتی ہے؟ الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے. پس الفاظ تفکر کرنے میں، مجہول کو معلوم میں بدلنے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہے ہمیں، اس کے بغیر ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد جو ہے وہ آخری مطلب ذکر کرتے ہیں، وہ ہے مفہوم اور مصداق کی تعریف، کہ مفہوم کسے کہتے ہیں اور مصداق کسے کہتے ہیں، اس بعد میں دیکھتے ہیں کہ اس کو تھوڑی تبیین کرنے کے لیے 10 منٹ درکار ہوں گے، تو وقت میرا خیال کفایت کرتا ہے، یہ اگلے ساتھ جو ہے یہ منسلک ہو جائے گا.